الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. مباهلة، مباهلة کے معنی ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، جیسا کہ علامہ راغب اصفہانی نے بیان فرمایا اپنی المفردات میں. المفردات امام راغب اصفہانی کی ایک زبردست تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآن کے الفاظ کے معنی بیان فرمائے ہیں. اسی طرح امام ابن جریر نے مباہلہ کا معنی لکھا ہے مخالف فریق کے لیے ہلاکت اور لعنت کی دعا کرنا. تو اب اس کے بارے میں دو معنی گویا واضح ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا اور لعنت کرنا، یہ دونوں اقوال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں. مباہلہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر حق ہونے کا یقین ہو اور مخالف کے اوپر باطل یا کافر ہونے کا یقین ہو. تو اس میں ایسے کیا جاتا ہے کہ جمع ہو کے ایک جگہ کھلے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، دلائل سے تو ہم نے بات کی، ایک دوسرے کو ہم کنونس کرنا چاہتے تھے، کنونس نہیں ہوا کوئی، اب ہم میں سے جو جھوٹا فریق ہے اس پر لعنت فرما، اور لعنت صرف کافر ہی کے لیے جائز ہے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 61 آیت، یعنی آیت 61 میں یہ بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ سو جو شخص ان کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو اور تم بلا لو اپنی عورتوں کو، اور ہم حاضر ہو جائیں اور تم خود بھی حاضر ہو جاؤ، یعنی اپنی جانیں لے کر، اور پھر ہم سب مل کر خوب سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور لعنت بھیج دیں جھوٹوں پر. یہ آیت ہے جو آیت مباہلہ کہلاتی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے، جیسا کہ ابن کثیر میں تفصیل سے آیا، کہ نجران کے نصارہ عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان میں سے 14 اشخاص ان کے اشراف تھے، ان کے ایلیٹ تھے، لیڈر تھے، جن کی طرف سے ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا تھا. تو ان میں سے ایک شخص کو سید کہتے تھے، جس کا مقام اونچا تھا، اور ایک اور شخص جس کا نام ابو حارثہ تھا، کوئی ان میں امیر تھا. بہرحال ان لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اپنی ڈسکشنز کرتے اور فائنلائز کرتے. اس کی بڑی تعظیم اور اس کا بڑا اونچا مقام تھا. جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے، مسجد ہی میں تشریف فرما تھے. ان لوگوں نے بڑے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے تھے، خوبصورت چادریں اڑی ہوئی تھیں. جب ان کی اپنی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے مسجد نبوی ہی میں مشرق کی جانب منہ کر کے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی اپنی طریقے سے. پھر ان میں سے ابو حارثہ عاقب اور سید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور وہ اپنی شرکیہ باتیں پیش کیں. کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ اللہ ہیں، کسی نے کہا ثالث و ثلاثہ، یعنی تین میں کے ایک ہیں. پھر یہ سوال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی. اور سورہ آل عمران کے شروع سے لے کر یہ جو آیات ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئیں، تقریباً 80 آیات. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور یہ مباہلے کی دعوت کا تذکرہ ہوا. دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں سمیت پہنچیں، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاؤ اور خوب مل کر اللہ سے سچی دعا کریں، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت کو مانگیں. جب آپ کے پاس سے یہ لوگ چلے گئے تو آپس میں تنہائی میں بیٹھے، اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا تو کہا کہ اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اور تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جس کسی قوم نے کسی نبی سے کبھی بھی مباہلہ کیا تو کوئی چھوٹا یا بڑا ان میں سے باقی نہیں رہتا، تو اگر تمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا تو ان سے صلح کر لو اور اپنے شہروں کو واپس چلے جاؤ۔ اور مشورے کے بعد پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابو القاسم، ہمارے آپس میں طے پایا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہیں، اور آپ اپنے آدمیوں میں سے ایک شخص کو بھیج دیں جو ہمارے درمیان ایسی چیزوں میں فیصلہ کر دے جن میں ہمارے معاملات، یعنی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، مالیاتی مسائل ہوتے ہیں، قرض وغیرہ لین دین کے معاملات۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، تو گویا انہوں نے آپس میں طے کر کے ایک دن کی مہلت مانگنے کے باوجود اگلے دن مشورہ کر کے مباہلے سے فرار اختیار کیا، مباہلہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین کو گود میں لے کے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ کے تشریف لے گئے اس جگہ جہاں جمع ہونا تھا، اور اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لائیں، اور حضرت علی ان کے بھی پیچھے تشریف لائے۔ اس طرح یہ پورا ایک چھوٹا سا گروپ چلا اور وہاں پہنچے، لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پر جب دیکھا اور فوراً ہی رجوع کیا تو آپ سے وہ صلح پر راضی ہو گئے اور یہ مباہلے کی بات نہ ہو سکی۔ اس آیت سے اہل تشیع نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کل یہی لوگ ہیں جو اہل بیت میں ہیں، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان کو ذرا یہ بتانے کے لیے کہ اس میں انفسنا و انفسکم کے لفظ آئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو اب اس میں امت کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کا معاملہ تو صرف یہ چیلنج جو ہے اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا، باقی اہل ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن گفتگو میں جب آپ بات کرتے تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، تو جمع کا چونکہ صیغہ آیا ہے تو اہل تشیع اس میں یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ عورتوں میں حضرت فاطمہ کو لے گئے، بیٹوں میں حسن اور حسین کو لے گئے، اور اپنی جان میں اپنے آپ کو بھی لے گئے اور حضرت علی کو بھی لے گئے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جان، اپنا نفس، اپنا آپ قرار دیا، گویا وہی ہیں۔ اور اس سے پھر کہتے ہیں کہ گویا خلافت بلا فصل ثابت ہوئی، اور اسی سے پھر وہ اپنا دوسرا مزعومہ عقیدہ کہ اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل نہیں، حالانکہ ان باتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہی مان لیا جائے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب جمع کے صیغے تھے، تو جمع کے لیے تو کم از کم اقل مقدار تین ہوتی ہے عربی قاعدے سے، دو کے لیے تثنیہ، کبھی تغلیباً دو کو جمع کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ دوسری خاتون کون تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہاں بھی جمع کا صیغہ آیا تو وہ حضرت فاطمہ اکیلی ہوئیں۔ انفسنا میں کیونکہ آپ خود آ جائیں تو آپ تو اکیلے ہی آنا تھا، انفسنا جمع کا صیغہ گفتگو کے دوران ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے والی پارٹی میں بہت سارے لوگ تھے، وہ تقریباً 12 ان کے بڑے، 14 ان کے بڑے، 60 کے قریب وہ لوگ تھے۔ اسی طرح ان کی عورتوں میں سے کون سی عورتیں آئی تھیں، ان کی طرف سے کوئی عورتیں نہیں آئی تھیں، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ اپنی عورتیں بھی لیا، پورے ان لوگوں میں ان کی عورتیں موجود نہیں تھیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے وہ واپس یمن گئے ہوں ایک دن کی مہلت لے کر، کیونکہ ایک دن کا تو سفر تھا، تو ایک دن میں گئے جا کے وہاں سے واپس آ گئے یمن، جو 7 منزلیں ہیں، اور پھر اگلے دن پہنچ بھی، یعنی مباہلے کے لیے تیار بھی ہو گئے، تو ظاہری بات ہے پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محاوراتی انداز ہے جس میں ایسے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس آیت کو پیش کر کے استدلال نہیں کیا کہ مجھے خلافت بلا فصل حاصل ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ذات کا حصہ قرار دیا، یا یہ مجازن ایسے بول دیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی صلبی اولاد نہیں، بلکہ اس سے عام مراد ہے، اولاد کی اولاد کو بھی بول دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپ کے بیٹے نہیں بلکہ نواسے ہیں، تو وہ بھی اولاد میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی بھی آپ کے داماد ہونے کی حیثیت سے بھی، اور چھوٹی عمر میں آپ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پالا بھی ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ آپ کے بیٹے، تو آپ سے ان کی نسبت اور یعنی بہت سارے درجوں میں ہے، اس لیے ان کو بیٹوں ہی میں شامل کیا گیا اور اس لیے ان کو لے کے چلے. سوال یہ ہوگا کہ بھائی ازواج کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس لیے کہ وہاں اہل بیت سوال نہیں ہوا. قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے اہل بیت کو لے آؤ. وہاں پر یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, آپ کا نسبی رشتہ جن جن لوگوں سے ہے. اور نسبی رشتہ پیش کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مباہلہ میں جب آپ لعنت کی بات کرتے ہیں, دشمن پہ یا فریق مخالف پر آپ اللہ کی لعنت کریں گے, تو یہ لعنت کرنا دین میں تو منع ہے, لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے جب اسلام کی حقانیت بہت صحیح سے تبلیغ کر دینے کے باوجود, دوسرے پر واضح کر دینے کے باوجود وہ قبول نہ کر رہا ہو, تو اب اس کے لیے ایک راستہ ہے, وہ بھی ایز اے ڈیٹرنٹ, اس طور پر کہ وہ دور ہو جائے, اس سے بھاگے اور اس یہ کام نہ کرے. اور الحمدللہ یہی ہوا. تو اب کسی شخص کو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ تم اکیلے آ جاؤ, تو اکیلے آنے والا شخص یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ میری ذات ہے, مجھے کیا لینا دینا, چلو یہ چیلنج بھی قبول کر لو. لیکن جب اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے متعلقین میں سے تمہاری اولاد, ان کے بچے, تمہاری جو ایک پوری قریبی کنبہ ہے, مین ہاؤس ہولڈز ہیں, وہ سارے لوگ اگر تمہارے ساتھ آئیں گے تو تم یہ سوچ لو کہ ان سب پر ہلاکت آئے گی اللہ کی طرف سے. تو خالی تمہارا مسئلہ نہیں ہے, تمہارے ساتھ سب کا مسئلہ یہ ہوگا. اور ظاہری بات ہے کہ وہاں پر اکثر لوگ اس میں گھبرا جاتے ہیں اور بیک ٹریک کرتے ہیں, رجوع کر لیتے ہیں, اور وہی ہوا الحمدللہ. تو وہاں مطلوب یہ تھا تاکہ اور لوگ جو ہیں وہ آنے والے اس میں احتیاط کریں اور اپنے اوپر لعنت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنائیں. تو بہرحال یہ ہے اس کی اصل وجہ جس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احباب کو اپنے ساتھ لے کر گئے, اور باقی صحابہ میں سے کسی کو, اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا, آپ کی اپنی ذات سے متعلق تھا, ان میں انہی لوگوں کو لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن اس سے نہ خلافت بلا فصل کا کوئی تعلق ہے, نہ اہل بیت کی کوئی تعریف یہاں پر کی گئی ہے, کیونکہ اس آیت کے اندر اہل بیت کا کوئی تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے, بلکہ تمہاری عورتوں کا تذکرہ ہے. تو یا تو یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی نساء نہیں ہیں, تو ذریعہ بات خود قرآن سے ثابت ہے, یا نساء النبی, جگہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب وغیرہ میں تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, نبی کی عورتوں, اللہ نے خود ان پر نساء کا بھی اطلاق کیا ہے, اور اسی طریقے سے اس آیت میں بھی نساء ہی کہہ کر مخاطب کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے گھر کی عورتوں سے مراد بھی یہی تھی کہ جو آپ سے خون رشتے میں منسلک ہیں, اسی لیے آپ ان کو لے کے گئے, کیونکہ مباہلہ کا طریقہ یہی ہے کہ گھر کے ہی لوگ اتنے کلوز ریلیٹیوز ہوں کہ جن کے بارے میں آپ بہت ہی محتاط ہوں کہ بھائی میں کوئی اللہ کی لعنت نہیں چاہتا ہوں کہ کسی درجے میں آئے کہ میری نسل اس سے ختم ہو جائے, یا میرے گھر میں کوئی, یعنی کوئی اپنی ذات کو ہی وہ پیش کرتا ہے, ذات سے متعلق ہر چیز کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے فتنوں اور فساد سے ہمیں بچائے. رہی یہ بات کہ بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح ہم دوسرے کو قائل کریں, قائل کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ علماء کا کام ہے. اس پہ وہ جتنی بات تفصیل سے لکھ چکے ہیں, اس میں مزید آگے پیچھے بہت زیادہ بحث مباحثہ کر کے آپ اپنے دین کو بھی خراب کرتے ہیں, اور ان آیتوں پہ اور ایسی چیزوں میں پڑھ کے اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں, دوسروں کا وقت بھی برباد کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا فوکس ان اصولیات پہ ہونا چاہیے جس پہ ہمیں الحمدللہ 1400 سال سے امت نے بات سمجھ کے اتفاق کیا ہے, وہ جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے, وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں قرآن کو سامنے رکھ کر جس طرح ان لوگوں نے بیان کیا, بس ہمارے لیے وہی اصل ہے. آگے پیچھے مزید ادھر ادھر ڈسکشنز میں اپنا وقت برباد کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے.